بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد صدق الله العلي العظيم محترم بزرگان دین برادران اسلام آج کے زمانے میں مسلمان کو اپنے دین پر اپنے اسلام پر اپنے مذہب پر بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے, آزمائشوں کا زمانہ ہے, جس میں ہمارے لیے قدم قدم پر فتنے ہیں, قدم قدم پر آزمائشیں ہیں, اور جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں بیان فرمائی ہیں کہ میری امت میں یہ چیزیں ظاہر ہوں گی, ایسے ایسے فتنے آئیں گے. علماء نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں, ان سے آگاہ فرمایا ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو ڈرایا ہے اس سے, جیسے دجالی فتنہ آنے والا ہے. ہر نبی نے ڈرایا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈرایا. امت میں فتنہ آئے گا, نمازوں کے چھوڑنے کا فتنہ ہوگا, امت میں فتنہ آئے گا, خیانت کا فتنہ ہوگا, امت میں ایک فتنہ ہوگا, بے حیائی کا فتنہ ہوگا, امت میں ایک فتنہ ہوگا, گانے سننے کا گانے بجانے کا فتنہ ہوگا, امت میں ایک فتنہ ہوگا, شراب کے پینے کا فتنہ ہوگا, امت میں ایک فتنہ ہوگا, سود کا فتنہ ہوگا. ایسے بے شمار چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. جب دنیا میں کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی, ظلم, بربریت, جہالت, گناہ, فسق و فجور, منکرات, معاصی یہ عام ہو جائیں گے, تو اس وقت امت کی اصلاح کے لیے امام مہدی آئیں گے. امام مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے. اس زمانے میں دجال کا ظہور ہوگا, حضرت عیسیٰ کا اس سے مقابلہ ہوگا. بلکہ مقابلے کی کیا حیثیت وہ رکھتا ہے ایک نبی سے, ان کو دیکھتے ہی پگھلنا اور ہلاک ہونا شروع ہو جائے گا. بلکہ شام میں اس کی ہلاکت ہوگی, یاجوج ماجوج نکلیں گے, زمین سے جانور نکل کر لوگوں سے باتیں کرنا شروع کر دے گا, وغیرہ وغیرہ. تو کچھ فتنے ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بیان فرمائے ہیں, تاکہ امت ان حالات میں, ان پریشانیوں میں, ان فتنوں کے زمانے میں اپنے آپ کو بچا سکے. ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوشک ان یأتی علی الناس زمان, کہ امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا, لا يبقى من الاسلام الا اسمه, کہ اسلام کا صرف نام رہے گا. ولا يبقى من القرآن الا رسمه, قرآن کا صرف نام رہ جائے گا, اس کے نقوش, اس کی تحریرات رہ جائیں گی. مساجدهم عامرة, مسجدیں ان کی آباد ہوں گی, وہی خراب من الهدى, لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. مسجدیں تو آباد ہوں گی, ہدایت ان کے اندر نہیں ہوگی, ہدایت اس کے ذریعے نہیں پھیلے گی, ضلالت کا باعث بن جائیں گی, گمراہی اس کے اندر ہوگی, ہدایت اس کے اندر نہیں پائی جائے گی. تو غرض میرے دوستو کہنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کئی علامتیں بیان فرمائی, امت کے لیے کئی فتنوں کا تذکرہ فرمایا, کئی آزمائشوں کا ذکر فرمایا, کہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو لوگ بچا سکیں، ان فتنوں میں اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. ان کے لیے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حدیثوں میں ہے کہ کانا یتعبد من فتن المشرق من فتنۃ المشرق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ مغرب کا فتنہ کیسا ہوگا، تو حضور نے فرمایا کہ وہ تو اس سے اور بھی بڑا فتنہ ہے. اب وہ فتنے کون سے ہیں، وہ کیا ہیں، علماء نے ان کے بارے میں تفصیلات لکھی ہیں، لیکن ایک فتنہ جو امت میں ہے جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس کی طرف ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہماری نسلوں ہماری اولادوں کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے، وہ الحاد اور ارتداد کا فتنہ ہے. الحاد کے معنی آتے ہیں، ارتداد کے معنی آتے ہیں دین سے پھر جانا، لوگوں کے بچوں کے نظریوں کا بدل جانا، ان کے افکار کا اور ان کے خیالات کا بدل جانا، کہ دینی مزاج نہ رہے، دینی فکر نہ رہے، دین کے عقائد پر وہ جمے نہیں رہے، عقیدہ بدل گیا، نظریہ بدل گیا ان کا. خاص طور پر یہاں کے ماحول میں، اس ملک کی آب و ہوا میں وہ چیز ہے. یہاں یہ اثرات بہت پائے جاتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث کا مصداق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مغربی جو فتنہ ہے الحاد اور ارتداد کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغربی فتنوں سے مراد یہ لیا ہو. یہ بددینی جو ہے نا، یہاں پر بہت پائی جاتی ہے، ارتداد یہاں پر بہت پایا جاتا ہے. ذہن بدل جاتا ہے بچوں کا اسکول میں جانے کے بعد، کالج میں جانے کے بعد، عمومی ماحول ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ 100% لوگ جو ہے نا گمراہی میں اور بددینی کا شکار ہیں، ایک عمومی ماحول، ایک عمومی تاثر اچھے خاصے گھرانوں کا یہی ہے. بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، مکتب میں پڑھتے ہیں، مسجدوں کو آنا جانا ہوتا ہے، نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، حافظ بن جاتے ہیں، لیکن چند دن کے بعد دیکھتے ہیں اسکولی تعلیم مکمل کرنے کے لیے اسکول میں چلے گئے، کالج کی تعلیم پڑھنے کے لیے کالج میں چلے گئے، یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی میں چلے گئے. وہاں جانے کے بعد ایسی آزادی ملی کہ مذہب کو جو ہے نا ان لوگوں نے تنگ نظری کا نام دے دیا، کہ اس میں تو قید ہے بھائی، یہ تو ہمارے پیروں میں، ہمارے گلے میں ٹوک ڈال دیا گیا مذہب کا، ہمارے پیروں میں بیڑیاں باندھی گئی ہیں مذہب کی، اس طرح تو جیا نہیں جا سکتا. حافظ بچوں کا ذہن ایسا بن گیا، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے بچے کا ذہن ایسا بن گیا، مدرسے میں جس نے تعلیم حاصل کی سال ہر سال، اس کا ذہن ایسا بن گیا. تو یہ ایک ذہن عام ہے اور یہ فضا عام ہے، آہستہ آہستہ یہ چیز پھیل رہی ہے، اس ملک میں نہیں، اس ملک کے علاوہ بھی. دنیاوی تعلیم کے اثرات میں سے ایک اثر یہی ہے، اس وجہ سے روکا جاتا ہے کہ تعلیم ضرور حاصل کریں، لیکن اس تعلیم میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی، اپنے دین اور ایمان کو بچانے کی فکر بھی پوری کریں. یہ بہت اہم چیز ہے، اپنے لیے بھی اور اپنی اولادوں کے لیے بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے. قرآن پاک میں حق تعالی شانہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، کس سے بچانا ہے، تو آگ سے بچانا ہے، النار آگ سے بچاؤ. جو آگ کیا ہوگی، لواحۃ للبصر، جس میں ڈالا جائے گا تو انسان کی کھال کو کھینچ دینے والی ہوگی. علیہا 19، جس آگ پر 19 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے بیٹھے ہوئے ہیں. آگ میں آدمی چلے گا، چیخے گا، پکارے گا، چلائے گا، روئے گا، کچھ بھی کر لے گا، تو ایسے ہیں کہ ان کے دل میں نرمی نہیں ہوگی. علیہا ملائکۃ غلاظ، سخت دل فرشتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو سخت ہی بنایا ہے کہ لوگوں کے چیخ و پکار کو دیکھ کر اس کے دل میں ذرا بھی نرمی نہیں آئے گی. ہم کو اگر بچہ رو رہا ہو، کوئی آدمی جھلس رہا ہو، کوئی جل رہا ہو، کوئی درد میں مبتلا ہے، کوئی کسی چیز میں مبتلا ہے، پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، تو اگر کوئی غصے میں بھی ہو تو ایک وقت کے بعد غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اس نے غلطی کی، لیکن اب جو تکلیف میں ہے، پہلے اس کو اس سے نجات دے دیں، پہلے اس میں اس کی ہیلپ کر دیں، مدد کر دیں، بعد میں اس کے بعد اس کا معاملہ دیکھا جائے گا. اللہ نے فرشتوں کی یہ صفت بیان فرمائی کہ علیہا ملائکۃ غلاظ، وہ ایسے سخت دل فرشتے ہیں کہ لوگوں کے رونے، چلانے، چیخنے اور تکلیف میں مبتلا ہونے کو دیکھ کر نرم دل نہیں ہوں گے بلکہ سخت دل ہوں گے ذریعہ تبدیلی نہیں آئے گی. پانی مانگیں گے تو پلانے کے لیے خون اور پیپ دیں گے. وہی سیکنڈوں میں انسان کا جسم جھلس رہا ہوگا درست ہو رہا ہوگا, جھلس رہا ہوگا درست ہو رہا ہوگا. یہاں ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ کوئی آدمی کا جسم جھلس گیا فوراً ہی موت آ جاتی ہے, جسم جل گیا موت آ گئی, وہاں موت بھی نہیں آئے گی. جہنم میں جب جسم جلایا جائے گا, تپایا جائے گا, بھلایا جائے گا, مارا جائے گا, تو جسم جو ہے نا ختم بھی ہوگا, جسم جل بھی جائے گا, جھلس بھی جائے گا. فوراً ہی اسی لمحے میں پھر دوبارہ اس کے جسم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جسم کو ویسا ہی کر دیں گے جیسا بالکل صحیح سالم تھا, تاکہ عذاب کا مزہ جو ہے نا وہ چکھے, عذاب کی تکلیف وہ محسوس کرے. یہ جہنم ہے میرے دوستو, جس کا قرآن پاک میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ قو انفسکم واہلیکم نارا, اپنے اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. یہ آگ ایسی آگ ہے, نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. اللہ کی آگ ہے جو دلوں تک پہنچنے والی ہے, یعنی دل اس کی تکلیف کو محسوس کریں گے. دنیا میں آگ کے دل تک پہنچنے سے پہلے موت ہو جاتی ہے. جب انسان جلتا ہے تو ابھی دل تک آگ نہیں پہنچتی, اوپر کی کھال جھلستی ہے تو موت ہو جاتی ہے. بیکٹیریا جب انسان کو لگ جاتا ہے جلنے پر, رگیں جل جاتی ہیں, تو جسم زندہ نہیں, آدمی مر جاتا ہے, موت ہو گئی. لیکن جہنم کی آگ ایسی نہیں ہوگی کہ دل کو اس کی تکلیف محسوس ہوگی, وہ آگ دل کو بھی پہنچنے والی ہے. یہاں تو موت ہو گئی, کھال جلتے ہی انسان کی موت آ گئی, آدھا حصہ جل گیا موت ہو گئی, فلاں حصہ جل گیا موت ہو گئی. لیکن جہنم کی آگ نہیں ہے, ظاہر کو بھی جلائے گی, اندرون کو بھی جلائے گی, اور انسان ان سب کو محسوس کرے گا. اللہ نے فرمایا کہ قو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ, فرمایا کہ اس آگ میں کس کو ڈالا جائے گا, تو اس آگ میں ڈالا جائے گا پتھروں کو اور لوگوں کو. جو مورتیاں ہوتی تھیں ان کو ڈالا جائے گا, جن کو یہ لوگ پوچھتے ہیں ان کو ڈالا جائے گا, اس کے علاوہ اور بھی پتھر ہوں گے, اور خود انسانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آگ کو دہکائیں گے اور جلائیں گے. اور پھر فرشتوں کی صفت آگے اللہ نے بیان فرمائی کہ لا یعصون اللہ ما امرهم, غلاد شداد, سخت بھی ہیں, طاقتور بھی ہیں فرشتے. ہو کہ یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جان چھڑا کر بھاگ جائے, پکڑنے کے لیے اگر آ گئے پولیس بھی, پولیس سخت 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 پولیس بھی آ گئے تو بعض دفعہ چکما دے کے نکل جاتے ہیں. جو مجرم ہوتے ہیں کبھی حکومتوں کو چکما دیتے ہیں, کبھی مجرم کبھی پکڑنے والوں کو چکما دیتے ہیں, پولیسوں کو بھی چکما دیتے ہیں, حکومت کو بھی چکما دیتے ہیں, چوری کر کے دوسرے ملک میں چلے گئے. ایسے واقعات تو بارہا ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں, اربوں کھربوں ڈالر کی, ملینوں ڈالر کی چوری ہو گئی, اس کے بعد ملک بدل لیا, حکومت کچھ نہیں کر سکی ان کا. چور ہیں, لوگوں کو چرا کر, لوگوں سے پیسے چرا کر, چیزیں چرا کر چلے گئے, سونا چرا کر چلے گئے, پکڑنے تک نکل گئے, اس کے بعد نہ پولیس کے ہاتھ آئے نہ کسی اور کے ہاتھ آئے. لیکن اللہ کے ہاں جب جائے, اللہ کے ہاں فرشتے جب پکڑیں گے, تو پھر وہاں پر اللہ کے فرشتوں سے کوئی بچنے والا نہیں ہے. شداد سے یہ مفہوم نکل رہا ہے کہ ایسے طاقتور ہیں کہ ان کو چھڑا کر نکل جائے جہنم سے, ایسا بھی نہیں ہو سکتا. لا یعصون اللہ ما امرهم, اور پھر وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں, ایسا بھی نہیں ہوگا. اللہ نے ان کو مقرر کیا ہے, کوئی وہاں سے نکلنے نہ پائے تو کوئی نکل نہیں سکتا. سزا ان کو مستقل دی جاتی رہے تو مکمل سزا ملتی رہے گی فرشتوں کی طرف سے, جو ڈیوٹی اللہ نے ان کے لیے لگا رکھی ہے. آئیں گے کنارے پر تو اٹھا کر پھر دوبارہ ڈال دیں گے اس جہنم میں, اس آگ میں. کسی کو مارنے پر لگایا ہوا ہے, کسی کو کچھ کاموں پر لگایا ہوا ہے. تو میرے دوستو یہ جو آیت ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اہم حکم دیا ہے ہمارے لیے کہ لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے, کہ جس آگ پر ایسے فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, کہ جو سخت دل بھی ہیں, جو طاقتور بھی ہیں, ان سے بچنا جو ہے نا وہ آسان نہیں ہے, اور اللہ کے کسی حکم کی وہ مخالفت کرنے والے نہیں ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, اور اللہ نے جو ان کو حکم دیا ہے اس کو پورا کر رہے ہیں وہ. تو اس میں خود ہم کو فکر کرنی ہے اس بات کی کہ بھائی اللہ نے جو احکام ہم سے ہم کو دیے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتلائی ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں, کہیں اللہ کے حکم کی مخالفت تو نہیں ہو رہی, کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت تو نہیں ہو رہی. جن چیزوں سے آپ نے بچنے کا حکم دیا ان سے بچ رہے ہیں یا نہیں بچ رہے ہیں، جن کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو ہم کو فکر اس بات کی کرنی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص ہمارے لیے سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ دنیا سے ہم چلے جائیں ہمارے دین اور ایمان کو سلامتی اور عافیت کے ساتھ لے کر. اعمال میں کوتاہی ٹھیک ہے، ایمان میں کوتاہی نہیں. اور یہاں کے ماحول میں میرے دوستو خاص طور پر اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. بچوں کا جو ذہن ہے وہ بدل رہا ہے، ہمارے بچوں کے ذہن بدل رہے ہیں، ان کی فکر بدل رہی ہے، ان کے عقیدے بدل رہے ہیں، ان کے افکار اور نظریات ان کے بدل رہے ہیں. اس کی حفاظت کی ضرورت ہے، اس کے تئیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. کہاں سے یہ گمراہیاں پھیل رہی ہیں؟ جہاں اوروں کی طرف سے گمراہیاں پھیل رہی ہیں، اپنوں کی طرف سے بھی گمراہیاں پھیل رہی ہیں. غیر تو غیر ہیں، اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، اسلامی احکام پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی حجاب پر مسئلہ ہے، کبھی نکاح کے مسئلے، کبھی طلاق کے مسئلے، کبھی تقدیر کے مسئلے، کبھی یہ مسئلے، کبھی وہ مسئلے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کبھی صحابہ کی سیرت، کبھی اسلام کے جہادی نظام کو، کبھی فلاں، کبھی میراث کے نظام کو، کبھی اس نظام کو، کبھی اس نظام کو لے کر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں غیر. لیکن اسلام کو غیر اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا اپنے نقصان پہنچاتے ہیں. ہم اپنے ہوتے ہوئے اپنوں سے لڑ لیں اور جھگڑ لیں، دینی احکام میں اعتراض ہم کو ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. بدعتیں کون کرنے والا؟ غیر مسلم ہے جو دین میں بدعتیں پیدا کرتے ہیں، کوئی غیر مسلم نہیں ہے. بدعت تو مسلمان پیدا کرتے ہیں نا، کہ جو شفاعت سے محروم ہوں گے قیامت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے پہلے، فرشتے ان کو کھینچ کر لے جا رہے ہوں گے تو حضور فرمائیں گے کہ میری امت کے لوگ ہیں. تو فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ، آپ جانتے نہیں ہیں کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ ان لوگوں نے تو آپ کے دین کو بدل دیا تھا، آپ کی سنتوں کو ان لوگوں نے بدل دیا تھا. تو حضور فرمائیں گے کہ سحقہ، ہلاکت اور بربادی ہو ان حضرات کے لیے کہ ان لوگوں نے کیسے جو ہے نا میرے دین کو بدل دیا. کوئی غیر مسلم نہیں، مسلمان ہے. دین کو نقصان پہنچتا ہے، غیر مسلم دین کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا مسلمان پہنچاتے ہیں اور پہنچا رہے ہیں. جو نظریہ جو بدلنے کی بات کی جا رہی ہے، غیر مسلم کر رہے ہیں یہ بات، اپنے بھی کر رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. ہمارا عقیدہ ہے، اساسی عقیدوں اور بنیادی عقیدوں میں سے قرآن میں صاف اللہ نے اعلان فرمایا. ختم نبوت کا انکار کس نے کیا؟ کسی غیر مسلم نے کیا؟ یہ اور بات ہے کہ مسلمان کر کے غیر مسلم ہو گیا، کیا تو مسلمان نے نا. مہدی موعود کے آنے کا دعویٰ مسلمان ہی کرتے ہیں، یہ اور بات ہے. کرنے کے بعد اسلام پر باقی رہتے نہیں رہتے، وہ الگ چیز ہے. مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، قیامت کے قریب مسیح آئیں گے، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ ہم خود کر رہے ہیں، ہم مسلمان کر رہے ہیں. ایک موٹی موٹی مثالیں ہیں جو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ تو ایسے بہت سے عقیدے ہیں، بہت سے نظریے ہیں جو امت کو دیے جا رہے ہیں دین کو بدلنے کا، دین کو ماڈرن کرنے کا. یہ امت کا ایک فتنہ ہے، دین کو ماڈرن ہونا چاہیے موجودہ حالات کے اعتبار سے. کون کر رہے ہیں؟ مسلمان کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کا دین وہ اس زمانے کے اعتبار سے تھا، آج کے زمانے میں وہ دین نہیں چلے گا، تو آج بدلنے کی ضرورت ہے. ہم کو فون بھی آتے ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں حکم تھا وہ، لیکن آج کے زمانے میں آج کے احوال کو دیکھ کر، آج کے لوگوں کو دیکھ کر، آج کی مجبوریوں اور ضرورتوں کو دیکھ کر مسئلے میں تبدیلی ہونی چاہیے. تو دین دین نہیں رہے گا، پھر وہ کھلواڑ بن جائے گا. تو اس وجہ سے جن لوگوں نے اس طرح سوچنا شروع کیا تو ان لوگوں نے دین میں گمراہی نہیں تو اور کیا پھیلائی. پھر اس سے جو بات ہم کو مل رہی ہے میرے دوستو وہ یہ بھی ہے کہ دین سیکھنا ہے، اپنے ایمان کو سیکھنا ہے، ایمان کو محفوظ کرنا ہے. لیکن اس کو سیکھنے کے لیے ہر جگہ آپ کو جا کر جو ہے نا، اگر آپ سیکھنے جائیں گے تو سیکھنا مہنگا پڑ جائے گا. پھر آپ کو سیکھنے کے لیے سکھانے والوں کے پاس جانا چاہیے جو معتبر طریقے پر، مستند طریقے پر قرآن و سنت کو سکھا رہے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیم دے رہے ہیں، ان کے پاس جانا ہے آپ کو. جہاں سے چاہے علم دین نہیں سیکھا جا سکتا. دین آسان ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی موٹ آئے اور اپنے آپ کو مجتہد بول کر بیٹھ جائے اور آپ اس کی سننے لگیں. دین سیکھنا ہے، دین سکھانے کے لیے ادارے موجود ہیں، مدرسے موجود ہیں، علماء موجود ہیں، حفاظ موجود ہیں عربی پڑھانے کے لیے. دین آسان ہے. آپ بتائیے ہم میں سے کوئی شخص کبھی، کسی نے بھی آج تک یا کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ الف با تا سا سکھانے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس لے گیا اپنے طالب علم کو، اپنے بچے کو؟ وہ تو بہت آسان ہے نا، سب سے آسان تو وہی ہے الف با تا سا، بہت آسان ہے، سب سے آسان ہے. پتا بتائیں پوری انسانیت کی تاریخ میں ایک مثال ایسی دے دیں کہ کسی بچے نے, کسی ماں باپ نے اپنے بچے کو قرآن, دین آسان ہے کہیں سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں, تو بتائیے الف با تا سا سکھانے کے لیے آپ نے کسی جو ہے نا میڈیکل کالج میں بچے کا داخلہ کروایا کہ وہاں جائے گا الف با تا سا سیکھے گا, یا کسی اسکول میں داخلہ کروایا کہ جائیں انگریزی اسکول میں جائیں اور بچے کو وہاں پر الف با تا سا سکھائیں, کیونکہ دین آسان ہے. ہماری عقل پہ حیرت پڑ گئی, دین آسان ہے تو اس لیے ہر کوئی مجتہد بنا بیٹھا ہے. ہر فن کے ماہر ہوتے ہیں, اس فن میں ان کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو عدالت میں جانا ہے تو ڈاکٹر کی رہنمائی کے لیے نہیں جاتے, آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے کہ بھائی آپ میری رہنمائی کریں اس سلسلے میں, کیا قانون ہے بتائیے مجھے, کیونکہ آپ بڑے نالجبل انسان ہیں, آپ علم ہے آپ کے پاس. کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم, آپ جائیے کسی وکیل کے پاس. دوائی لینا ہے تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے آپ, وکیل ڈاکٹر کے پاس جائیں گے آپ, وکیل کے پاس نہیں جائیں گے. وکیل کو جا کر کہیں پیٹ میں درد ہو رہا ہے, گلے میں درد ہو رہا ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, گولی لکھ دیں. کہے گا کہ تم بھی جیل میں جاؤ گے, میں بھی جاؤں گا. بھائی وہ جو لائن کا ہے اس لائن میں جائیں, وہاں پر پوچھیں آپ. میرے دوستو یہی چیز ہم کو کہتے ہیں کہ بھائی سینس کی بات ہونی چاہیے, کامن سینس ہے یہ انسان کے لیے کہ جس فیلڈ کا جو آدمی ہوتا ہے اس سے متوجہ ہوں, اس سے رجوع کریں, اس سے پوچھیں. علماء ہیں اس کے لیے, حفاظ ہیں اس کے لیے, بلکہ ہمارے پہلے زمانے میں محدثین جو ہوا کرتے, آج کے زمانے میں تو ہم ہر کس ناقص کے پیچھے پڑ گئے. داڑھی والا ہے نہیں ہے اس سے کوئی بحث نہیں ہوتی, لباس اسلامی ہے غیر اسلامی ہے اس سے بحث نہیں ہے, کپڑے اسلامی ہے غیر اسلامی ہے اس سے بحث نہیں ہے, ٹوپی ہے نہیں ہے اس سے بحث نہیں ہے ہم کو, سر پر بال صحیح ہے یا نہیں اس سے بحث نہیں ہے ہم کو. علم سیکھنے کے لیے ہم چلے گئے, دین ہے آسان. یہ قرآن پاک کی آیت بڑی اچھی یاد ہوتی ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے, ہل کو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا, ہر آدمی یہ ایک لے لیتا ہے بس, آیت تو یہی ہے بقیہ پورا قرآن. اس وجہ سے گمراہی امت میں پھیل رہی ہے, غلط عقیدہ امت میں پھیل رہے ہیں. یہ آیت مل گئی, اللہ نے آسان بنایا ہے لیکن ہر ایک کے لیے آسان. قرآن کے کچھ مواعظ وہ ہیں, قرآن کے کچھ احکام وہ ہیں, قرآن کی جو نصیحت کی باتیں ہیں, جو واقعات ہیں وہ آسان ہیں وہ سمجھنے کے لیے. عقیدہ توحید, عقیدہ رسالہ, عقیدہ آخرت, یہ آسان ہے, یہ تو آپ سیکھ سکتے ہیں, کسی سے بھی آپ سن لیں, لیکن قرآن کے جو احکام ہیں وہ آپ کو سیکھنے پڑیں گے. وہ ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی ہر کس و ناقص بیان کرنا شروع کر دے اور آپ سیکھنے کے لیے چلے جائیں, نہیں. آپ کو سیکھنا ہے ان لوگوں سے سیکھنا ہے جنہوں نے قرآن اور حدیث کو, قرآن و سنت کو باضابطہ طور پر علماء سے سیکھا ہے, ان کا سلسلہ چلا آ رہا ہے, تبھی آپ کا اسلام, تبھی آپ کا قرآن, تبھی آپ کی حدیثیں, تبھی آپ کا ایمان محفوظ رہے گا. بعد میں یہ عرض کر رہا تھا, پہلے زمانے میں, آج کے زمانے میں تو ہم کسی چیز کو دیکھ نہیں رہے ہیں. پہلے زمانے میں اوصاف دیکھے جاتے تھے کہ سکھانے والا کیسا ہے, حدیثیں بیان کرنے والا کیسا ہے, دینداری تقویٰ طہارت کیسی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک استاذ کے پاس علم حدیثیں سیکھنے کے لیے گئے, سننے کے لیے کہ فلاں محدث ہے, امام بخاری ہے کسی اور محدث کا واقعہ ہے, حدیثیں سیکھنے کے لیے گئے, سننے کے لیے گئے کہ نبی کی حدیث بیان کر رہے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا میں جا کر کچھ حدیثیں ان کی لے لوں گا. وہاں پر گئے, پہنچا, دیکھا اپنے گھوڑے کو چارہ دینے کے لیے بلا رہے ہیں, چارہ کھلانے کے لیے, اس انداز میں بلا رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں چارہ یا کوئی چیز ہے تاکہ وہ آ جائے. انہوں نے دیکھ لیا, ہاتھ میں دیکھا تو کچھ ہے نہیں, اور گھوڑے کو بلا رہے ہیں. وہ یہ سمجھ کر آ جائے کہ بھائی کھانے کی چیز ہے, مالک بلا رہا ہے, گئے تو دے دے گا, گھوڑا آ جائے گا. محدث تھے, دیکھا, انہوں نے دیکھا, وہیں سے واپس ہو گئے, کچھ بولا نہیں, واپس ہو گئے. کہنے لگے کہ بھائی جو آدمی جانوروں کو دھوکہ دے رہا ہو, اس کے مزاج میں بددیانتی ہو, علم حدیث بیان کرنے کا وہ لائق اہل ہی نہیں ہے, وہ کیسے اس سے علم حدیث کو لیا جا سکتا ہے. پہلے زمانے میں جو علم حدیث ہم تک مستند طریقے پر پہنچا ہے, معتبر طریقے پر پہنچا ہے, امانت اور دیانت کے ساتھ پہنچا ہے, تو اس انداز میں پہنچا ہے. ہمارے محدثین نے علم کو لیا ہے تو ایسے ایسے لوگوں سے لیا ہے, دیکھا کہ بھائی اس فلاں آدمی میں یہ وصف نہیں ہے تو حدیث بیان کرنے کا قابل ہی نہیں ہے, وہ اہل ہی نہیں ہے. دین آسان ہے تو اس لیے ہمارے پاس تو ہر کس و ناقص بیٹھ گیا. آج واقعہ جمعے میں عرض کر رہا تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے تھے, ایک مرتبہ یہ تورات پڑھنے کی اجازت مانگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا, حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا بالکل. تو عمر نے یہ جملے کہے, رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا, اللہ کو ہم اپنا رب مانتے ہیں, نبی کو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں, دین اسلام کو ہم دین مانتے ہیں. صحابہ اکرام کا مزاج تھا, حضور ناراض ہوتے تو فوراً یہ جملے کہتے تھے, یا رسول اللہ معاف فرما دیجیے, ہمارے ذہن میں کوئی اور چیز نہیں ہے, ہم آپ کو اپنا نبی مانتے ہیں, اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں, دین اسلام کو دین اسلام مانتے ہیں, اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرما دیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیکھا, اس کے بعد فرمایا, اے عمر, لو کان موسیٰ حیاً لما وسعہ الا اتباعی, اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو اس وقت ان کو میری اتباع کے علاوہ کوئی اور گنجائش ہی نہیں تھی. اتباع اگر کرنا ہے تو میرے آنے کے بعد میری ہی کرنا ہے, میرے علاوہ کسی اور کی نہیں. موسیٰ بھی آ جائیں میری اطاعت کریں گے, عیسیٰ بھی آ جائیں میری اطاعت کریں گے, نبی آ جائیں تو فرما رہے ہیں حضور کے, بھی نہیں, متوجہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تم کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہے تو عمر کا بھی منشا ایسا کوئی نہیں, تورات پڑھ کر جو ہے نا یہود کی باتوں کو قبول کرنا یہ منشا نہیں تھا. ان کا منشا تو یہ تھا کہ بھی کچھ باتیں تورات کے مل جائیں گی, علم اضافہ ہو جائے گا, عمل کچھ کر سکیں گے. لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں, دین ہمارے اس حدیث میں بہت سارے اسباق ہیں. ایک سبق ان میں سے یہ بھی ہے میرے دوستو کہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو ہر جگہ, یعنی ہر جگہ سے علم حاصل نہیں کر سکتے آپ, ہر کتاب نہیں پڑھی جا سکتی, ہر آدمی کو سنا نہیں جا سکتا, ہر اسکالر کو نہیں سنا جا سکتا. اس کو جو بیان کرنے کے قابل ہوں گے, اہل ہوں گے, انہیں سے آپ حدیث کو لیں گے, انہیں سے آپ علم سیکھیں گے, انہیں سے آپ دین لیں گے. پھر ورنہ کسی اور سے اگر آپ سننے لگیں گے تو پھر اثرات اس کے آئیں گے آپ کے اندر. حضور نے فرمایا کہ تم کو گنجائش ہی نہیں ہے, بلکہ تمہارے لیے نہیں بلکہ جس کی تم اتباع کرنے جا رہے ہو وہ اللہ کی طرف سے منزل نازل کر بھیجے ہوئے رسول ہیں, پیغمبر ہیں, اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے, میرے آنے کے بعد اس کی گنجائش نہیں ہے. تمہارے لیے نہیں, اس نبی کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے. وہ تو کتنا بڑا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو ہم کو دیا ہے کہ اب جب اللہ کے نبی کی تعلیمات ہمارے پاس آ گئی ہیں تو ہم کو کتنی توجہ کی ضرورت ہے. پھر سوچیں اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں, پھر ہمارا طور طریقہ کیسا ہے, ہماری تہذیب کیسی ہے, ہمارا کلچر کیسا ہے, ہماری ثقافت کیسی ہے, ہماری معاشرت کیسی ہے, ہمارے معاملات کیسے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آپ کی تعلیمات ہمارے اندر کتنی ہیں, پائی جا رہی ہیں نہیں پائی جا رہی ہیں. اس وجہ سے جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں میرے دوستو وہ یہ ہے, دین جب آپ سیکھیں گے تو علماء سے آپ دین سیکھیں گے, مدرسوں سے آپ دین سیکھیں گے, آپ یوٹیوب چینل کے ذریعے دین نہیں سیکھ سکتے, نہ وہ سکھانے کی جگہ ہے. وہ ویڈیوز کے ذریعے علم دین نہیں سیکھنا ہے آپ کو, اسکالرس کے ذریعے علم دین نہیں سیکھنا ہے. یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے, اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ اشارہ فرمائی ہے, یوشک زمان, ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا لوگوں پر, ایک زمانہ آنے والا ہے قیامت کے قریب میں, ان میں سے کیا ہوگا آگے چل کر آگے. آپ تیسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمائی وہ یہ ہے, مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدا, مسجدیں تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مسجدوں سے ہدایت نہیں پھیل رہی ہوگی, مسجدوں سے ضلالت پھیلے گی پھر. اور آج کے زمانے میں حدیث مبارکہ یہاں کی مساجد کو دیکھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی یہ مسجدوں پر عین سارق آ رہی ہے. علماء نے دو مطلب اس کے لکھے ہیں, ایک مطلب تو یہی ہے کہ اس مسجد میں ذکر و اذکار نہیں ہوں گے, تلاوتیں نہیں ہوں گی, اس مسجد میں نمازیں نہیں ہوں گی, ایک مطلب تو یہی ہے. دوسرا مطلب علماء نے اس کا یہی لکھا ہے کہ مسجدوں سے ہدایت پھیلنے کے بجائے ضلالت اس کے ذریعے پھیلا کرے گی, گمراہی اس کے ذریعے پھیلے گی. رمضان میں اسفار میں جانا ہوتا ہے مختلف مسجدوں میں, دیگر علماء کرام بھی ادارے کے جاتے ہیں مسجدوں میں, جب جاتے ہیں مسجدیں تو ماشاء اللہ دیکھنے میں بڑی آباد نظر آئیں گی آپ کو, خوشنما ملینوں کی مسجدیں ہیں, ایک ایک مسجد کے پیچھے ایک ایک ملین چندہ ہو رہا ہو, ایک ایک رات میں دو دو ملین چندہ ہو رہا ہے ایک ایک رات میں. 20 ملین کی مسجد ہے, 30 ملین کی مسجد ہے, 40 ملین کی مسجد ہے, پیسہ خوب لگ رہا ہے, مسجدیں بڑی خوبصورت بن رہی ہیں, بڑے فیسلٹیز اس کے اندر ہیں, بڑے انتظامات اور سہولیات اس کے اندر پائی جا رہی ہیں. لیکن اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے, 40 ملین لگا کر آپ امت کو کیا کر رہے ہیں, 40 ملین لگانے کے بعد امت کو گمراہی کے اڈے پر لے کر آ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, مسجدوں میں نماز ادا ہو رہی ہے لیکن اس کے ذریعے غلط نظریے جو ان کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اس پر ہماری توجہ نہیں ہے, ماں باپ کی توجہ نہیں ہے اس پر, جانے والے ہمارے اپنے لوگ ہیں, جانے والے ہمارا اپنا طبقہ ہے, جانے والی ہماری اپنی برادری ہے, نظریہ غلط ہے وہاں پر, عقیدے ان کے غلط بتائے جا رہے ہیں. ہر اسکالر آتا ہے اپنی اپنی بات بیان کر کے چلا جاتا ہے. مسجدیں آباد ہو گئیں, لوگ آ گئے, مسجدوں کی آبادیاں مسجدوں کے اطراف میں آبادیاں بن گئی ہیں, ہزاروں لوگ ایک ایک نماز میں جو ہے نا ہزاروں لوگ آ رہے ہیں, 2000-3000 لوگ مسجدوں میں آ رہے ہیں. لیکن مسجد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدیٰ, مسجدیں تو آباد ہو جائیں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. حضور کا یہ فرمان بعینی ہی صادق آتا ہے ان مساجد کے اوپر, مسجد میں ہدایت نہیں ہے, یہ ہدایت کی جگہ ہے, نماز کی جگہ ہیں, یہ تلاوت کی جگہ ہیں. ممبر جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ممبر تو یہ وہ جگہ ہے جو آج تک بدلی نہیں ہے, یہ وہ مرتبہ ہے جو آج تک بدلا نہیں ہے, لیکن آج اس ممبر سے امت کے سامنے گمراہی اور ضلالت کو پھیلایا جا رہا ہے. اس لیے میرے دوستوں جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو سیکھیں, خود بھی سیکھیں, اور اس کے لیے کوئی عمر نہیں ہے.
بچے بھی سیکھیں, بوڑھے بھی سیکھیں, بڑے بھی سیکھیں, سب سیکھیں, سب آئے ہیں اس دنیا کے اندر سیکھنے کے لیے. قرآن صحابہ کرام کے پاس قرآن پاک جو نازل کیا جاتا تھا ایسا نہیں تھا, پورے کے پورے بچے تھے, بچے بھی تھے, بوڑھے بھی تھے, بڑے بھی تھے, سب کو سیکھنا ہے. تعلیم کے لیے عمر نہیں ہوتی, تعلیم تو زندگی بھر کے لیے ہے, پڑھنا تو زندگی بھر کے لیے ہے, لیکن سیکھیں اس جگہ سے جہاں پر قرآن و سنت کو صحیح سکھایا جاتا ہے. جو مدرسے اہل حق کے مدرسے ہیں, مدرسے بہت ہیں, اہل باطل کے بھی مدرسے ہیں, غلط علماء کے مدرسے ہیں, علماء سو ہے. اس حدیث میں ایک یہ بھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے, یہ زمانہ آئے گا تو اس زمانے میں یعنی کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے, علماء ہم شر من ادا, تو اس امت کے علماء روئے زمین پر سب سے بدترین قسم کے لوگ ہوں گے. پھر فتنۃ تخرج منہم وفیہم تعود, فتنہ جو ہے نا انہیں میں سے نکلے گا, پھر انہیں میں لوٹ جائے گا. علماء سو سے مراد یہ علماء سو ہے, قیامت کے قریب یہ ہوگا کہ ان سے ضلالت نہیں پھیلے گی, ان کی ضلالت ان کے ذریعے پھیلے گی, گمراہی ان کے ذریعے پھیلے گی, پھر مسئلے غلط بیان کریں گے, فتوے غلط بیان کریں گے, عقیدے غلط بیان کریں گے, پیسوں کے خاطر جو ہے نا اپنے آپ کو جھکا دیں گے, دنیا داروں کی طرف مائل ہو گئے, عقیدوں کو اپنے بدل ڈالا, مسجد کے متولیوں کا جو نظریہ ہمارا نظریہ بھی وہی بدل گیا, مسجد کے ذمہ دار حضرات کے جو نظریہ ہے پیسوں کی وجہ سے اپنا نظریہ بھی بدل گیا, یا اگر نظریہ نہیں بھی بدلا ہے تو حق بیان نہیں کر سکتے ہماری اپنی نوکری اور جاب کی وجہ سے. حضور نے فرمایا کہ علماء سو ہیں جو حق کو چھپائیں گے پھر, یا غلط مسئلے بیان کریں گے, اور فتنے ان میں سے نکلیں گے اور انہیں میں لوٹیں گے. اللہ پاک حاکم ظالم حکمرانوں کو ان پر مسلط فرما دیں گے. پھر اور فرمایا کہ یہ زمانہ وہ ہوگا, لا یبقی من الاسلام الا اسمہ, اسلام کا صرف نام رہے گا, حقیقت باقی نہیں رہے گی. ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک باطن ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے, ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے. نام تو باقی رہے گا, نماز پڑھیں گے لیکن نماز کی روح اور حقیقت نہیں رہے گی. روزہ رکھیں گے, روزے کی حقیقت نام تو رہے گا لیکن روزے کی حقیقت نہیں رہے گی. حج کریں گے, حج کا نام تو رہے گا, ظاہری صورت تو رہے گی لیکن حج کی حقیقت نہیں رہے گی. آپ دیکھ لیں نمازیں ویسی ہی ہماری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن میں اللہ نے فرمایا, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز تو فواحش سے روکتی ہے, منکرات سے روک رہی ہے. ہم میں سے کس کی نماز ہم کو فواحش اور منکرات سے روک رہی ہے؟ ابھی کب سے پڑھ رہے ہیں نماز؟ بالغ ہونے کے جب سے ہم پڑھ رہے ہیں. نماز کی صورت تو ہے, رواجاً رسماً نماز پڑھنے کے ہم عادی ہو گئے لیکن نماز کی روح اور حقیقت سے ہم خالی ہیں. روزہ ہم رکھے, رواج چل پڑا ہے, مسلمان ہیں, روزے رکھنے پڑتے ہیں, ایک ذمہ داری ہے اس لیے ادا کر رہے ہیں, لیکن روزے کا جو حاصل ہے تقوی وہ ہم کو حاصل ہوا یا نہیں ہوا, نفس پر کنٹرول وہ ہم کو حاصل ہوا یا نہیں ہوا, گناہوں سے روکنے کا جذبہ اور داعیہ ہمارے اندر پیدا ہوا یا نہیں ہوا. رمضان ایک مہینہ اللہ پاک نے ہم کو روزے رکھوا دیے, اس میں کیا کیا ہم نے مشق کی اندازہ نہیں ہے. بہت سے اسباق ہمارے لیے ہیں روزے میں, رمضان کے مہینے میں بہت کچھ اللہ نے ہم کو سکھایا اس مہینے کے اندر. نفس پر کنٹرول اللہ نے سکھایا, کیسا کنٹرول ہے؟ وہ بھی انسان اپنی سب سے ضروری چیز کو چھوڑتا ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے. جب رمضان میں ایک مہینہ اگر چھوڑ لائے تو رمضان کے بعد نہیں چھوڑ سکتا ہے. کھانا چھوڑ لائے, کھانا تو سب کچھ ہے انسان کے لیے, کھانے کے لیے ہی سب کچھ کر رہا ہے انسان اس دنیا کے اندر. پینا چھوڑ رہا ہے انسان, اپنے نفس خواہشات جو ہے نا انسان چھوڑ رہا ہے, وقت سے پہلے اٹھ رہا ہے, ہم سے ہوتا ہی نہیں ہے. رمضان کے علاوہ فجر کی نماز میں نہیں آتے, رمضان میں تہجد میں اٹھ جاتے کھانا کھانے کے لیے, اور رات میں دیر سے سوتے ہیں, جاب سے دن بھر تھک کر آئے, دن بھر جاب کی 5 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے, اس کے بعد آ کر سیدھا مسجد میں آ کے روزہ کھولنا ہے. عام دنوں میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے جاب کے آنے کے بعد اتنے تھکے ہونے کے بعد سیدھا مسجد آئیں گے. مغرب کی نماز ہم نے پڑھ لی, مغرب کے بعد پھر گھر گئے کھانا کھانا ہے, پھر اس کے بعد عشاء کے لیے 1 گھنٹے, یعنی آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. جاب سے آئے, عصر کی نماز پڑھی, پھر اس کے بعد گھر گئے. مغرب کی نماز کا وقت بہت کم ہوتا ہے, کچھ لانا ہے تو لا لیا, کھانا افطار کھول لیا, نماز پڑھے, گھر گئے کھانا کھائے, اس کے بعد پھر مسجد آ گئے عشاء کی نماز کے لیے. عام دنوں میں تصور ہی نہیں کر سکتے آپ کیا مجاہدہ آپ نے کیا ہے رمضان میں. پھر اس کے بعد عام نماز نہیں پڑھی آپ نے, عشاء کی نماز تو 4 رکعت الگ پڑھی, سنتیں الگ پڑھی, ودر آپ نے الگ پڑھی, 20 رکعت تراویح ٹھہر کر آپ ادا کر رہے ہیں, اور 20 رکعت میں الحم ترا نہیں ہے, پورے 3 پارے 5 پارے 10 پارے آپ پڑھ رہے ہیں. عام دنوں میں تصور نہیں کر سکتے آپ ٹھہرنے کا, اس طرح کی عبادتوں کے کرنے کا. رات میں تھکا کر آپ سوئے, سحر میں وقت ہو گیا, وقت پر اٹھ گئے آپ. یہ رمضان نے, یہ ہم کو رمضان نظام الاوقات ہم کو سکھاتا ہے. رمضان جو ہے نا ہم کو وقت کنٹرول کرنے کا جو ہے نا سلیقہ اور طریقہ سکھاتا ہے, ٹائم مینٹین کرنے کا طریقہ ہم کو سکھاتا ہے. روزہ وقت پر کھولتے ہیں, سحر وقت پر کرتے ہیں, 1 سیکنڈ کی تاخیر ہم سے نہیں ہوتی. عام دنوں میں نمازیں وقت پر ادا نہیں ہو رہی ہیں, دوسری عبادات وقت پر ادا نہیں ہو رہی, لیکن رمضان میں سحری 1 منٹ دیر نہیں ہوتی, روزہ 1 منٹ دیر نہیں ہوتا, مطلب یہ ہوا کہ انسان اگر چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے, بس اس کو ہمت کرنے کی ضرورت ہے, ہمت کرنا ہے اس کو. نظام الاوقات یہ سکھاتا ہے ہم کو, نفس پر کنٹرول یہ ہم کو سکھاتا ہے, جذبات پر کنٹرول یہ ہم کو سکھاتا ہے, مصیبت پریشانی مظاہرے بڑھ گئے تو اس پر صبر کیسے کرنا ہے وہ سکھاتا ہے, محنت اور مشقت ہم کو سکھا رہا ہے, ہم کو نہیں معلوم. رمضان جاتے ہی پورے کے پورے ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ بیڑیاں ہماری نکل گئی, یہ قاعدے تھے, ہم آزاد ہو گئے, اب جو چاہے ہم کر سکتے ہیں. اللہ پاک چاہتے یہ ہیں کہ رمضان جیسا بندہ گزارتا ہے سال بھر اسی طرح اللہ کے حکموں پر چلا کرے, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کیا کیسے انقلابات, کیسے احوال جو ہے نا بدل جائیں گے, کیسا انقلاب آئے گا پھر. خیر میں نے اس تو بات لمبی ہو رہی ہے, اور بھی علماء سے ہم کو استفادہ کرنا ہے. جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں اس کو مختصر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں, وہ یہ ہے میرے دوستو, آج کے زمانے میں ہم کو ہمارے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دین, ہمارا ایمان, ہمارا اسلام کیسے باقی رہے. ہمارے بچوں کے نظریے بدل رہے ہیں, ذہن ان کا بدل رہا ہے, دینی اسلام, دینی ماحول, دینی تعلیمات سے جو ہے نا ذہن ان کا بیزار ہو رہا ہے, پردہ ان کو بڑا مشکل نظر آ رہا ہوتا ہے, نمازیں ان کے لیے بڑی مشکل نظر آ رہی ہوتی ہیں, بہت سے احکام ہمارے لیے ایسے ہیں عمل کرنا اس پر بڑا مشکل ہے. آئے دن نئے نئے سوالات لوگوں سے سفروں میں بھی ہوتا ہے, عجیب و غریب قسم کے سوالات کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کو ایک ایک گھنٹہ سمجھانے پر بھی ہمارا سر پھٹ جاتا ہے کہ بھائی اس کو یعنی ذہن کیسے بدلا جائے ان لوگوں کا. اسکول کی, کالجز کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ذہن بدل گیا, وہاں کی آزادی ان کو ایسی اچھی لگی, ایسی خوشنما, اس میں ایسی خوشنمائی ان کو محسوس ہوئی کہ بھائی دین جو ہے نا تنگ نظر آنے لگا ان حضرات کو. تو اس لیے, اس کے لیے ہمارے اپنے بچوں کے لیے, خود اپنے لیے دین کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے, دینی اداروں سے رابطے اور تعلقات کی ضرورت ہے, بچوں کو مدارس میں داخل کرنے کی ضرورت ہے, ان کو دینی تعلیم مدرسوں میں سکھانے کی ضرورت ہے, ادھر ادھر سکھانے کے بجائے, ادھر ادھر کے انسٹیٹیوٹ بھی جانے کے بجائے مدرسوں میں داخل کریں بچوں کو, اور وہ مدرسوں میں داخل کریں جہاں جن مدرسوں میں تعلیم مستند اور معتبر طریقے پر ہوتی ہے, جہاں پڑھانے والے جو ہے نا اچھے ہیں. غیر و غوروں کے پاس علم دین نہیں سکھایا جا سکتا, جن کی تعلیم پختہ ہے, جن کے نظریہ پختہ ہے, جن کے عقیدے پختہ ہے, وہاں پر اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا ہے تاکہ ان کا ذہن بنے تو پختہ ذہن بنے. آزاد مدرسوں میں بھی جائیں گے تو بچوں کے ذہن بھی آزاد بنیں گے, آج نہیں کل بدل جائیں گے. یاد رکھیں آپ لوگ, بچے سانچے ہوتے ہیں, اس وقت میں جو چیز ان کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے وہ پھر مرتے دم تک باقی رہتی ہے. پھر یہاں چونکہ آزادی کا مزاج ہے تو اس لیے بچوں کے ذہن بڑی آسانی کے بڑے ہونے کے بعد بدل جاتے ہیں. ہندوستان میں, پاکستان میں, ادھر ادھر آپ دیکھیں گے شروع ہی سے ایک بات پختہ طریقے پر ان کے ذہن میں بٹھا دی جاتی ہے. وہی ماں باپ یہاں پر آتے ہیں, بوڑھے ہو جائیں گے لیکن ان کا ذہن نہیں بدلے گا. ذہن بدلے گا تو ان کی نسلوں کا بدلے گا ذہن, کیونکہ یہاں تو آزادی ہے, یہاں پر تو روک ٹوک نہیں ہے, یہاں تو بولنا نہیں ہے بچے کو. غلط بھی کر رہا ہے تو ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے, وہ کر رہا ہے, اس کو کیا بولا جائے, بولنا پڑے گا. غلط جو بات ہے تو بولنی پڑے گی, لیکن اچھے طریقے پر بولیں. ہماری اپنی ذمہ داری ہے ماں باپ کی, بچہ منکر کام کر رہا ہے تو بولنا ہے, گناہ کا کام کر رہا ہے تو بولنا ہے, بول کر بچے کو سمجھائیں, اچھے طریقے پر بولیں, مارنا کرنا نہیں ہے. یہ چیز نہیں ہے, بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ بچے کو مارا جائے, بولا جائے لیکن ڈھنگ سے بولا جائے, طریقے سے بولا جائے, سلیقے سے بولا جائے, ادب اور تمیز سے بولا جائے, اس کو سکھایا جائے. تو اس کے لیے اپنے بچوں کو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ خود یہ بات آپ لوگ اپنے طور پر بھی اور اس کے علاوہ اپنے رشتہ داروں میں بھی یہ بات پہنچائیں کہ بھائی یہاں الحمدللہ ہمارا مدرسہ ہے تو مدرسے میں بچوں کو تعلیم دلوائیں, خاندان میں بات چلائیں, رشتہ داروں میں بات چلائیں, لوگوں میں بات چلائیں, دوستوں میں بات چلائیں. کہتے ہیں کہ بھائی کس کو کہیں ہم, ہمارے ایک دوست ہیں جو بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ بھائی اگر کسی سے کوئی بات مدرسے کے حوالے سے کہی جاتی ہے کہ بھائی یہ بات پہنچا دے آگے, رشتہ داروں میں بول دے, تو کہتے ہیں کہ میرا کوئی جان پہچان کا آدمی نہیں ہے. وہ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے دل میں آج کے دن اگر دعوت کرنی ہے, اگر کسی گھر میں شادی کرنی ہے, آپ کے پاس ناموں کی لسٹ 300 سے 400 بن جاتی ہے, 300 سے 400 آدمیوں کی لسٹ بن جاتی ہے کہ بھائی میرے پاس گھر میں دعوت ہے, ان کو دعوت دینا ہے, ان کو دعوت دینا ہے, ان کو دعوت دینا ہے. 200 آدمی تو کہیں نہیں گئے, لیکن جب یہی بات دینی تعاون کے حوالے سے کہی جاتی ہے, دین کی کسی بات, دین کے کسی خاص پیغام کو پھیلانے کے لیے کہی جاتی ہے, تو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس کسی سے تعلق ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے میں دیکھوں گا کروں گا. آپ اپنے طور پر یہ بات پہنچائیں جہاں جہاں مدرسے ہو, یہ بات نہیں ہے اسی مدرسے میں نہیں بلکہ عمومی طور پر ہم کو اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے, خود ہمارے لیے بھی, ہمارے اپنی اولادوں کے لیے بھی, کہ ہمارا اپنا تعلق علماء سے مضبوط رہے, مدرسوں سے مضبوط رہے, مدرسوں میں بچوں کو دینی تعلیم سکھلائیں اور اخیر تک سکھلائیں, سرسری تعلیم نہ ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی مدرسے میں آ کر بچہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تعلیم پڑھ کے چلا جائے, اس کے بعد کہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے ہمارے بچہ جائے گا تو کہاں جائے گا, تو کوئی اور جگہ جائے گا, پھر وہاں جائے گا 8 گھنٹے 9 گھنٹے مدرسے میں آئے گا 1 گھنٹہ, تو 1 گھنٹے میں کیا اس کی دینی ذہن سازی ہوگی, دینی تربیت ہوگی, کیسے اس کی جو ہے نا توجہ ہوگی, کیسے تربیت ہوگی اس کی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح علم, صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. عوام کا اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء سے تعلق کو مضبوط کرے, مدرسوں سے تعلق کو مضبوط کرے, تعاون کا جذبہ ہو, دین کی خدمت کا, دین کا پھیلانے کا جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں ادارے کے استاد محترم حضرت مولانا مفتی ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم سے کہ وہ آئیں اور ہم سب کو استفادے کا موقع عنایت فرمائیں.